بعثت کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا بھائی. بعثت میں بتلایا آپ کو وہ سمن کے بدلے بیع ہے، یعنی دونوں طرف کیا ہوں، جن سے سمن ہو دونوں طرف سونا چاندی کرنسی پیسے وغیرہ کی جنس میں سے ہوں بھائی. اور اس میں آپ نے پڑھا کہ اگر دونوں طرف ایک ہی جنس ہو تو کمی بیشی کے ساتھ بیع درست نہیں بھائی. ہاں اگر جنسیں بدل جائیں، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، تو پھر کمی بیشی کے ساتھ بھی بیع جائز ہے. اور تقابض مجلس کے اندر، یعنی عوضین پر مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے بھائی. عوضین پر کیا ہے، مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھائی. چنانچہ اس کے اندر بھائی اب یاد رکھنا، خیار شرط وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ خیار شرط کیا ہے، مانع ہے، اسے قبضہ تام نہیں ہوتا بھائی اس کے ہوتے ہوئے لے. حالانکہ اس میں قبضہ تام ضروری ہے بھائی. گزشتہ سبق میں آخر میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھائی کہ ایک شخص نے دوسرے پر ایک چاندی کا برتن بیچا اور اس مجلس کے اندر اس نے کچھ سمن پر تو قبضہ کیا اور کچھ پر قبضہ نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر بھئی جس قدر عوض پر قبضہ کیا ہے اتنے میں بیع صحیح ہو جائے گی اور باقی کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی. باقی کے اندر بیع تو لہذا کچھ کے پیسے دیے ہیں تو اس کچھ کا یہ مشتری مالک بن جائے گا، اور کچھ کے پیسے نہیں دیے تو اس کا مالک بدستور کون بھائی، بائے بھائی. تو ان میں وہ برتن مشترک ہو جائے گا، مشترک ہو جائے گا بھائی. لیکن اس کے بجائے اگر کسی نے دوسرے پر چاندی کا برتن بیچا، سمن پر سارے پر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں کچھ برتن کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو اس صورت کے اندر مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو اس شخص کو اپنے ساتھ شریک کر لو اور جتنے کے وہ مستحق نکلا ہے اس کے پیسے واپس لے لو، اور جتنا آپ کا بنتا ہے اس کے پیسے دے دو بھائی، یا کیا کر دو بھائی، رد کر دو. کیا کر دو، ہاں. تو اس شریک بھی کر سکتا ہے اور رد کرنے کا بھی اختیار ہے بھائی. یہ کیا وجہ ہے، فرق کیوں کیا دونوں مسئلوں میں، کہ ایک کے اندر پہلی صورت کے اندر بھائی جب کچھ پیسے ادا کیے تھے تو اس وقت خیار نہیں تھا بلکہ دونوں کیا بن گئے تھے برتن میں، شریک. اور اب جب مستحق نکل آیا تو اب آپ خیار دے رہے ہیں مشتری کو کہ چاہے تو کیا کر دے، برتن واپس کر دے. کہتے ہیں اس لیے کہ چیزوں کے اندر شرکت عیب شمار کی جاتی ہے. کیا شمار کی جاتی ہے بھائی، مثلا آپ کی گاڑی ہے تو آپ جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی شریک ہے تو اب آپ اس طرح چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے ایک دن آپ استعمال کریں گے تو دوسرے دن وہ دوسرا استعمال کرے گا. تو لہذا چیزوں میں شرکت عیب ہے. اور پہلے مسئلے میں جو شرکت آئی تھی وہ بائے اور مشتری کی غلطی کی وجہ سے آئی تھی، ان کے اپنے فعل کا دخل تھا، تو گویا کہ وہاں وہ دونوں جب کچھ پیسے ادا کیے اور کچھ نہیں ادا کیے تو گویا کہ اسی طرح دونوں شرکت پر راضی ہیں، دونوں شرکت پر راضی، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے شرکت آئی. اور یہاں پر جو شرکت آئی ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، تو یہاں پر اس کی رضامندی نہیں بھائی. تو پھر دوسرا مسئلہ بتلایا والی استحق بعض قطعات نقرت، نقرہ کہتے ہیں بھائی سونے اور چاندی کے ٹکڑے کو، ان کی ڈلی کو بھائی. اگر مستحق نکل آیا سونے چاندی کے ڈلی کے ٹکڑے کا، کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا بھائی، اب اس صورت کے اندر بھائی آپ نے مثلا ایک چاندی کی ڈلی کسی شخص سے خریدی اور اس کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو کیا اب خیار ہو گیا نہیں، جیسے برتن کے معاملے میں خیار تھا. کہتے ہیں نہیں بھائی، اب خیار نہیں ہے خریدنے والے کو، اس لیے کہ برتن میں تو شرکت عیب ہے، یہاں پر کوئی شرکت عیب نہیں. وہاں پر تو اس کو توڑنا نقصان دیتا تھا بھائی، اور یہاں پر توڑنے میں کوئی نقصان نہیں، تو الگ الگ کر لیں اپنا حصہ. تو کہتے ہیں ولو استحق بعض قطعات نقرت، سونے چاندی کی ڈلی کے ٹکڑے کا کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، بیعت وہ سونے چاندی کی ڈلی بیعت جسے کیا کیا گیا تھا، بیچا گیا تھا، اس کا کوئی مستحق نکل آیا، تو اخذ ما بقیا بحصتی، لے لیا جائے گا ما بقیا کو اس کے حصے کے بقدر جو سمن بنتے ہیں. آدھی کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو آدھی کو لے لے گا اسی کے آدھے سمن دے کر، بلا خیار بغیر کسی خیار کے لیے ان شرکت لیست بعیب فی قطعات نقرت اس لیے کہ شرکت عیب نہیں ہے بھائی قطع نقرہ کے اندر لان تبعیض لا یضرہ اس لیے کہ یہاں پر تبعیض اور تقسیم جو ہے یہ نقصان نہیں دیتی بھائی وصح بیع درہمین ودینار بدرہم ودینارین وبيع كر بر وكر شعير بكر بر وكر شعير هذا عندنا صورت مسئلہ یہ بھائی آپ ایک شخص کے ساتھ بھائی بیع صرف کرتے ہیں عقد صرف آپ دیتے ہیں ایک درہم اور دو دینار اور اس سے لیتے ہیں دو درہم اور ایک دینار ہمارے نزدیک یہ درست ہے جائز ہے بھائی یہ اسی طرح بھائی آپ ایک شخص کو دیتے ہیں ایک کر گندم کا اور ایک کر جو کا اور بدلے میں اسے لیتے ہیں دو کر گندم کے اور دو کر جو کے ہمارے نزدیک یہ عقد جائز بھائی اس لیے کہ یہاں پر ہم جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیر دیتے ہیں مثلا آپ نے دو دینار دیے تھے اور ایک درہم اور دوسری طرف سے کیا لیے دو درہم اور ایک دینار تو آپ کے جو دو دینار ہیں وہ اس کے درہم کے مقابلے میں ہم نے کر دیئے اور آپ کا جو ایک درہم ہے اس کے ایک درہم ہے اس کے دو دیناروں کے مقابلے میں تو جنس کے بدلے میں کیا آگئی خلاف جنس اور آپ نے پڑھا ہے کہ جنس جب بدل جائے تو پھر قبضہ تو اسی مجلس میں ضروری البتہ تفاضل جائز ہے زیادتی کے کمی زیادتی کے ساتھ بے جائز بھئی تو اسی طرح دوسری صورت میں جب آپ نے ایک کر گندم کا دیا اور ایک کر جو کا دیا اور دوسرے سے کیا لیا ہے دو کر گندم کے اور دو کر جو کے تو یہاں بھی ہم جنس کو پھیر دیتے ہیں خلاف جنس کی طرف یعنی آپ نے جو ایک کر گندم کا دیا وہ کس کا عوض بنا دیا ہم نے دو کر جو کے اور آپ نے جو ایک کر جو کا دیا اس کو کس کا عوض بنا دیا دو کر گندم کا تو دیکھو اب جنس جب بدل گئی تو اس صورت میں تفاضل جائز ہے تو عقد صحیح ہوا ہمارے نزدیک جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد درست نہیں بھئی یہ جائز نہیں اس لیے کہ اس صورت میں ربا لازم آتا ہے ربا اس لیے لازم آتا ہے کہ اس نے دونوں نے عقد کرنے والوں نے مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کیا ہے آپ نے دو چیزیں دیں بھئی درہم اور دینار اور اس سے بھی کیا لیے درہم اور دینار تو مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے ہوا ہے تو لہٰذا آپ کے ہر قسم ہر جنس کے بدلے دونوں میں سے کچھ حصہ آنا چاہیے آپ نے کیا دیا تھا دو دینار تو اس کے بدلے میں کیا آنا چاہیے اس کی طرف سے جو درہم دو درہم اور ایک دینار آ رہے ہیں دونوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ آنا چاہیے اور آپ نے جو ایک درہم دیا ہے اس کے عوض بھی اس کی دونوں جنسوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز یعنی تو یہاں شیوع کے طریقے پر انقسام ہوگا بھئی آپ نے کیا دیا بھئی دو دینار اور ایک درہم اور اس نے کیا دیئے دو درہم اور ایک دینار تو دیکھو دونوں طرف دو دو جنسیں ہیں تو دونوں کے عوض میں دونوں دونوں جنسیں آنی چاہیے بھئی انقسام یعنی تقسیم شیوع کے طریقے پر ہو انہوں نے یہ تو نہیں کہا بھئی کہ درہم کے بدلے میں دینار ہے یہ کہا تھا دونوں عقد کرنے والوں نے نہیں انہوں نے تو بس مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کیا آپ نے کہا میں نے ایک درہم دیا اور دو دینار دیئے اور اس نے کیا کہا میں نے جی میں دو درہم اور ایک دینار تو دونوں طرف جب دو دو جنسیں ہیں تو ہر ایک جنس کے عوض میں دونوں طرف کی دونوں جنسوں کا کچھ نہ کچھ حصہ آنا چاہیے آپ نے دو دینار دیئے تھے تو اس دینار کے عوض میں دوسری طرف کے درہم کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے اور دینار کا بھی اور آپ نے ایک درہم دیا تھا اس کے مقابلے میں بھی دینار میں سے بھی کچھ حصہ آنا چاہیے اور درہم میں سے بھی کچھ حصہ آنا چاہیے یعنی تقسیم شیوع کے طریقے پر ہو اشتراک کے طریقے پر ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور اے احناف یہ جو آپ کیا کرتے ہیں کہ جنس کو خلاف ہی جنس کے بدلے کر بنا دیتے ہیں، یہ تو آپ نے تصرف کر دیا، کیا کر دیا، انہوں نے تو مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کیا تھا، اور وہ تقاضا کرتا تھا کہ تقسیم کس طریقے پر ہو، شیوع کے طریقے پر ہو، یعنی ہر ایک کا عوض دونوں جنسوں میں پھیلا ہوا ہو، ہر ایک کا عوض دونوں جنسوں، شیوع کا معنی پھیلا ہوا ہونا، دونوں جنسوں میں پھیلا ہوا ہو، تو لہذا تو یہاں جب شیوع کے طریقے پر کریں گے تو ربا لازم آئے گا، جب ربا لازم آئے گا تو عقد جائز نہیں بھائی، اور یہ جو آپ جنس کو خلاف جنس کے بدلے کرتے ہیں یہ تو آپ نے ان کے تصرف کو بدل دیا، انہوں نے تو مجموعے کو مجموعے کا بدلہ بنایا تھا، نہ کہ خلاف جنس کو جنس کو خلاف جنس کا عوض بنایا تھا بھائی. ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کئی احتمال ہیں، تین احتمال یہاں بنتے ہیں بھائی، اس لیے کہ یہاں مقابلہ مطلق ہوا ہے، آپ نے دو دینار دیے اور ایک درہم، اور ادھر سے کیا ہے دو درہم اور ایک دینار، تو یہاں مطلق ان دو درہم ایک دینار کا مقابلہ ہوا، دو درہم اور ایک دینار کے ساتھ مطلق مقابلہ ہوا، اور اس تو مطلق اس تمام صورتوں کو شامل ہوا، چاہے ان میں عوض شیوع کے طریقے پر آپ بنائیں، کس طریقے پر، شیوع کے طریقے پر، یعنی ہر ایک جنس کے عوض دوسری طرف کی دونوں جنسوں کا کچھ نہ کچھ حصہ بنا لیں، چاہے اس طریقے پر کر لیں، اس صورت کو بھی یہ شامل ہوا، چاہے آپ جنس کو جنس کے بدلے بنا دیں، درہم کو درہموں کے بدلے، دینار کو دیناروں، یہ اس صورت کو بھی شامل، اور جنس کو خلاف جنس کے بدلے بنا دیں، یہ صورت بھی، تو کتنی صورتیں یہاں ہیں بھائی، تین صورتیں، یا تقسیم شیوع کے طریقے پر ہو، یا تقسیم کس طرح ہو بھائی، جنس کے مقابلے میں جنس ہی آئے، یا تیسرا طریقہ یہ ہے جنس کے مقابلے میں خلاف، تو یہاں مقابلہ مطلق تھا، تینوں احتمال تھے، اور تین میں سے ہم نے اس احتمال کو لیا جس کے اندر عقد صحیح رہتا تھا، باقی شیوع والا طریقہ اور جنس کے بدلے جنس آ جائے تو اس میں کیا لازم آتا تھا، ربا، اور فقہا ہمارے فقہا کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک عقد میں جو صحت والا طریقہ ہو، عقد کو کس پر محمول کیا جائے، اس صحت والے طریقے پر محمول کیا جائے، فساد والے طریقے پر محمول نہیں کیا جاتا، تو شیوع والے طریقے میں بھی ربا فساد آ رہا تھا، جنس کے بدلے جنس ہو تو پھر بھی کیا آ رہا تھا، پھر بھی فساد، کیونکہ ایک درہم کے مقابلے میں کتنے بنتے تھے، ایک دو درہم، اور ایک دینار کے بدلے کتنے دینار بنتے تھے، تو جنس کے بدلے جنس آ جاتا تب بھی کیا تھا، ربا، جنس کے بدلے میں اگر شیوع کے طریقے پر انقسام ہوتا پھر بھی کیا لازم آتا تھا، ربا، لیکن اگر جنس کے بدلے کیا کر دیں، خلاف جنس کر دیں، پھر ربا لازم نہیں آتا، کیونکہ تفاضل اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس عقد کو صحیح کرنے کے لیے اس صورت پر محمول کیا بھائی، اور اس کا بھی احتمال تھا اس کے اندر، کیونکہ یہاں مقابلہ کس طریقے پر تھا، مطلق تھا، مطلق تھا بھائی، کیونکہ کل کا مقابلہ کل کے ساتھ کیا گیا تھا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وصح بیع درہمین و دینار، صحیح ہے دو درہم اور ایک دینار کی بیع، بدرہم و دینار، دو دینار اور ایک درہم کے بدلے، و بیع کر بر، اور اسی طرح صحیح ہے بھائی بیع ایک کر گندم و کر شعیر، اور ایک کر جو کی بیع کس کے بدلے، بھی کرے برن، کرینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا یہ تثنیہ بھائی، دو کر گندم و کرے شعیرین، دو کر جو کے بدلے، تو ایک طرف ایک کر گندم اور جو ہے اور دوسری طرف دو دو کر گندم اور جو کے ہیں، ہاں ذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے، واما عند زفر و شافعی رحمہم اللہ فلا یجوز، باقی امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں، لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ، اس لیے کہ یہاں مقابلہ کیا ہے مجموعے کا کس کے ساتھ بھئی، یہاں اس نے مجموعے کا مجموعے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، وَمِن ضَرُورَتِهِ الْإِنْقِسَامُ عَلَى الشُّيُوعِ، اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ انقسام کس طریقے، تقسیم کس طریقے پر ہو، شیوع کے طریقے پر، یعنی ہر ایک جنس کے بدلے میں دونوں جنسوں کا حصہ آنا چاہیے، ہر ایک جنس کے بدلے. وفی صرف الجنس الى خلاف الجنس، بھئی اور پھیرنا ایک جنس کو خلاف جنس کی طرف، جیسا کہ احناف نے کیا ہے. تغییر و تصرفی ہی، یہ تو اس عقد کرنے والے کے تصرف کو بدلنا ہے. اس کے اندر آپ بدل دیتے ہیں، بھئی اس نے تو نہیں کہا تھا کہ گندم کے بدلے جو ہے اور جو کے بدلے گندم ہے، وہ تو اس نے مجموعے کا مقابلہ کیا ہے. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، المقابلۃ المطلقۃ یحتمل الصرف المذکور، کہ یہاں مقابلہ کون سا ہے؟ مطلق ہے، اور مطلق جو مقابلہ ہے، یحتمل الصرف المذکور، اس میں مذکورہ پھیرنے کا بھی، مذکورہ تصرف کا بھی احتمال ہے بھائی. وَلَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرُ تَصَرُّفِهِ، اور اس کے اندر عقد کرنے والے کے تصرف کو بدلنا بھی نہیں ہے. لِأَنَّ مُوجَبُهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، اس لیے کہ عقد کا مقتضا کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ عقد کا جو مقتضا ہے وہ ملک کا ثابت کرنا ہے. فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، کل کے اندر، کس کے مقابلے میں؟ کل، بس کل کے مقابلے میں کل کے اندر ملک آنی چاہیے، اور وہ تینوں طریقوں سے آ سکتی ہے. جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیریں، پھر بھی دونوں میں ملکیت آتی ہے. جنس کے بدلے جنس کر دیں، پھر بھی کیا آتی ہے؟ دونوں میں، دونوں طرف کل کے کل میں ملکیت آتی ہے. اور شیوع کے طریقے پر انقسام ہو بھائی، پھر بھی کیا آتی ہے؟ دونوں کے کل میں. مطلب آپ نے دو دینار اور ایک درہم دیا تھا، اس سارے کا مالک کون بن گیا؟ دوسرا. اور اس نے دو درہم اور ایک دینار دیا تھا، اس سارے کے مالک آپ بن گئے. تو مالک بنانا ہے، ثبوت ملک ہونا چاہیے کل کے اندر، اور اس میں تینوں صورتیں آ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ فَيَكُونُ الدِّرْهَمَانِ فِي مُقَابَلَةِ الدِّينَارَيْنِ، تو دونوں درہم دو دیناروں کے مقابلے میں ہو جائیں گے. اب اگرچہ وزن کے اندر بھی فرق ہے مولانا، کیونکہ دینار کتنے کا ہے؟ دینار ہے 4.5 معاشے کا، اور درہم تقریباً 3.25 معاشے کے قریب ہوتا ہے. تو اب بھی وزن میں فرق، لیکن اب تفاضل جائز، کیونکہ جنس کے بدلے میں خلاف جنس ہے جی. تو دو درہم دو دیناروں کے مقابلے میں ہوئے، اور وہ دینار فی مقابلت درہم، کس کے مقابلے میں ہوا؟ درہم کے مقابلے میں. وَيَكُونُ قُرُّ الْبُرِّ فِي مُقَابَلَتِ قُرَّئِ الشَّعِيرِ، اور وہ ایک قُر گندم کا دو قُر جو کے مقابلے میں ہوا. وَقُرُّ الشَّعِيرِ فِي مُقَابَلَتِ قُرَّئِ الْبُرِّ، اور ایک قُر جو کا کس کے مقابلے میں ہوا؟ دو قُر گندم کے مقابلے میں. صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی؟ وَبَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، جی صورت مسئلہ یہ بھئی، آپ نے ایک شخص کو 11 درہم دیئے، اور اس کے عوض 10 درہم اور ایک دینار لے لیا. 10 درہم اور ایک، تو کہتے ہیں یہ عقد بھی جائز ہے. اس لئے آپ نے کیا دیئے بھئی؟ 11 درہم، اور لیے کیا؟ 10 درہم اور ایک دینار. تو 10 درہم 10 درہم کے بدلے ہوئے، یہ برابر ہوئے بھئی، عقد اسی مجلس میں قبضہ، عقد صحیح. اور ایک درہم کس کے مقابلے میں ہوا؟ دینار کے مقابلے میں ہوا. اب وزن میں کمی بیشی بھی ہے، لیکن یہ خلاف جنس ہونے کی وجہ سے جائز ہے بھئی. وَبَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا اَيْ صَحَّ بَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، اس کا عطف بھی اوپر بیع پر ہو رہا ہے. اور صحیح ہے 11 درہموں کو بیچنا، بِعَشْرَتِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ، 10 درہم اور ایک دینار کے بدلے میں. بِأَنْ يَكُونَ عَشْرَتُ دَرَاهِمَ بِعَشْرَتِ دَرَاهِمِ، بَئِن صورت کے 10 درہم کس کے بدلے میں ہو جائیں گے؟ 10 درہم کے بدلے میں ہو جائیں گے. اور بَقِيَ دِرْهَمٌ فِي مُقَابَلَتِ دِينَارٍ، اور ایک درہم بچ جائے گا کس کے مقابلے میں؟ دینار کے مقابلے میں. وَبَيْعُ دِرْهَمٍ اَيْ صَحَّ بَيْعُ دِرْهَمٍ، صحیح ہے ایک درہم کی بیع، درہمٍ صحیح. صورت مسئلہ یہ بھئی، دراہم غلہ کا ذکر آ رہا ہے. دراہم غلہ بھئی یہ کوئی عیبدار قسم کے دراہم ہوا کرتے تھے بھئی، جن کو بیت المال تو نہیں لیتا تھا، لیکن تاجر لے لیا کرتے تھے، چل جاتے تھے، چلو گزارے کے طور پر بھئی. اب بیت المال نہیں لیتا تھا، معلوم وہ کوئی عیبدار قسم کے تھے بھئی. تو دراہم آپ نے ایک شخص کو دیا، ایک درہم صحیح اور دو دراہم غلہ، دو دراہم ہیں، دو درہم غلہ دیے اور ایک درہم صحیح دیا، اور اس سے دو درہم صحیح اور ایک درہم غلہ لیا، تو کہتے ہیں یہ عقد بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ نے کل دیے تین درہم اور وصول بھی کتنے کیے، تین درہم کیے، تو یہاں وزن کے اعتبار سے برابری مساوات موجود ہے، لہذا عقد صحیح ہوا، اور باقی کھرے اور کھرے اور کھوٹ وغیرہ کی بات ہے جہاں تک، تو کہتے ہیں بھئی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، جیدہا و ردیہا سوا، ان کے جید اور ردی برابر ہیں بھئی. وبيع درهم صحيح ودرهمين غلتين، اور بیچنا ایک صحیح اور دو غلہ درہموں کا، بدرهمين صحيحين ودرهم غلتين، دو صحیح درہم اور ایک غلہ درہم کے بدلے، یہ بھی صحیح ہے. تو کہتے ہیں الغلہ ما يرده بيت المال، غلہ وہ درہم ہے جس کو وہ رد کر دیتا ہے بیت المال، ویاخذه التجار اور تاجر لے لیا کرتے ہیں، وَإِنَّمَا يَجُوزُ هَذَا اور یہ جائز ہے، لِتَحَقُّقِ التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ اس لیے کہ وزن کے اندر تساوی پائی جا رہی ہے، اس کا تحقق ہو رہا ہے بھئی، وہ پائی جا رہی ہے، موجود ہے. وَسُقُوتِ اعتِبَارِ الْجَوْدَتِ اَيْ لِسُقُوتِ اعتِبَارِ الْجَوْدَتِ اور عمدہ ہونے کا اعتبار کے ساقط ہونے کی وجہ سے جائز ہے، کہ عمدہ اور ردی ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا بھئی. وَبَيْعُ مَنْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ مِمَّنْ هِيَ لَهُ بَئِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی، توجہ سے سنو، مشکل مسئلہ ہے بھئی. آپ نے زید کے 10 درہم دینے ہیں، آپ پر اس کا دین ہے کتنے درہم؟ 10 درہم اور زید کے ہیں بھئی، تو آپ نے ایک مجلس کے اندر ایک دینار زید کے ہاتھ بیچا 10 درہم کے بدلے، زید کو دینار دیا، یہ لو بھئی یہ دینار میں نے آپ کو کتنے درہم کے عوض بیچا؟ 10 درہم کے عوض بیچا، مطلق بیچ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا وہ جو میرے اوپر 10 درہم ہے، بلکہ مطلق کہہ رہا ہے کہ یہ دینار میں نے آپ کو 10 درہم کے عوض بیچا، اس نے بھی عقد کو قبول کر لیا بھئی، عقد ہو گیا بھئی. تو آپ دیکھئے آپ پر زید کے کتنے تھے؟ 10 درہم اور یہ دینار دینے کی وجہ سے اب زید پر بھی آپ کے کتنے ہو گئے؟ 10 درہم. تو وہیں مجلس کے اندر ہی دونوں نے حساب چکا دیا، مقاصہ کر لیا. مقاصہ کہتے ہیں بھئی حساب چکانا، مقاصہ کسے کہتے ہیں؟ آگے آئے گا لفظ مقاصہ، کہتے ہیں حساب چکانا، یعنی ایک پر جو دین ہو دوسرے پر جو دین ہے اس کا عوض قرار دے کر حساب پورا کر دینا، کہ میرے اوپر 10 ہیں تو آپ پر بھی کتنے ہو گئے؟ 10. تو یہ وہ 10 کے عوض ہوئے، تو حساب ختم ہوا بھئی، اس کو کہتے ہیں مقاصہ. تو اب زید پر بھی آپ کے 10 درہم ہوئے، تو وہیں پر آپ نے حساب چکا دیا اور کیا کہا کہ مجھ پر دو 10 ہیں وہ کس کے بدلے ہو گئے؟ جو آپ پر 10 ہیں، لہذا حساب ختم ہوا بھئی. تو کہتے ہیں یہ عقد صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی؟ متن میں آیا کہ یہ عقد بھی صحیح ہے، یہ عقد بھی صحیح ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس صورت میں دو عقد ہوئے ہیں، ایک عقد فاسخ ہوا اور پھر دوسرا عقد ہوا، پہلے ہی عقد کو برقرار رکھا جائے تو عقد درست نہیں رہتا بھئی. یہاں کتنا پہلا عقد کیا ہو جائے گا؟ فسخ، اور ثانی عقد گویا یہاں پایا گیا بھئی. پہلا عقد کون سا تھا؟ آپ نے جو دینار دیا اور کتنے کے بدلے دیا؟ اور 10 درہم وہی تھے یا مطلق تھے بھئی؟ مطلق، کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ والے ہیں یا کون سے ہیں، بس 10 کے بدلے دے دیا. تو آپ اگر یہ کون سا عقد ہو رہا ہے؟ عقد صرف، اور عقد صرف کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ عوضین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے، تو آپ کے دینار پر تو اس نے قبضہ کر لیا، لیکن کیا آپ نے اس کے دراہم پر ابھی قبضہ کیا ہے؟ ابھی قبضہ کیا نہیں، اور آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے اوپر جو 10 درہم ہیں ان سے، تو یہ تو استبدال لازم آیا عوض صرف کے اندر بھئی، عوض صرف میں آپ استبدال کر رہے ہیں، حالانکہ اس پر تو مجلس کی اندر ہی قبضہ، اور آپ نے قبضہ نہیں کیا اور اس میں تصرف کر رہے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے بھئی. تو لہٰذا فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ صورت اختیار کی جائے، ان 10 کو ان 10 کا عوض بنا دیا جائے تو عقد میں ثمن کے اندر بھئی تبدیلی لازم آ رہی ہے قبضے سے پہلے اور یہ یہاں پر جائز نہیں کیونکہ عقد صرف ہے. تو لہذا فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلا عقد ہوا تھا وہ فسخ ہوا بھئی, وہ کیا ہوا؟ فسخ ہوا. اور پھر نیا عقد ہوا بھئی, اس دینار کو اس نے آپ سے خرید لیا کس کے بدلے؟ ان 10 درہموں کے بدلے جو اس کے آپ کے ذمہ باقی تھے بھئی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا اب عقد صحیح ہوا بھئی, آپ کا تو قبضہ ہو ہی چکا ہے ان 10 درہموں پر پہلے سے, اور یہ تو دینار پر بھی اس نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا, تو عقد صحیح ہو گیا بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو اگر ویسی بے کرتے براہ راست یہ کہہ دیتے یہ دینار دیا میں نے آپ کو اس 10 کے درہم کے بدلے جو مجھ پر ہیں, تو پھر بھی عقد صحیح تھا, پھر بھی عقد کیا تھا؟ تو صورت مسئلہ اس لیے ذکر کیا کہ پہلے کس کے بدلے کر رہے ہیں؟ مطلق کے بدلے کر رہے ہیں اور پھر مقاصہ کر رہے ہیں, تو یہاں تو استبدال لازم آ رہا ہے, تو یہ عقد جائز ہو گیا جائز؟ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے, استبدال ہم بناتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلا عقد فسخ اور نئے عقد جدید ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں وَبَيْعُ بیچنا بھائی, اَيْ صَحَّ بَيْعُ, صحیح ہے بیچنا من اس شخص کا, علیہ 10 دراہیم, جس پر کتنا قرض تھا بھائی؟ 10 درہم قرض. مثلا آپ تھے, آپ پر 10 درہم قرض تھا, تو آپ کا بیچنا مِن مَن, با کا صلہ میں نے بتلایا تھا کیا آتا ہے؟ مِن, جس پر چیز بیچی جائے اس پر مِن داخل کرتے ہیں. تو بیچنا اس شخص کا صحیح ہے, کون سا شخص؟ جس پر کتنا قرضہ تھا, جس پر 10 درہم دین تھا, اور کس کے ہاتھ بیچنا؟ مِن مَن, اس شخص کے ہاتھ, ہیا یہ ضمیر راجع ہے 10 دراہم کو, اور لہو کی ہا ضمیر تو من ہی, اسی من کو راجع, کہ 10 درہم اس کے ہیں بھئی, 10 درہم آپ نے کس کے دینے ہیں؟ 10 درہم زید کے. تو پہلے من سے مراد ہوئے آپ, علی من علیہ 10 دراہم, جس پر کیا ہے؟ 10 درہم. اور دوسرا کس کے ہاتھ بیچا؟ مِن مَن, اس شخص پر, ہیا لہو, کہ جس کے کیا ہیں؟ آپ پر 10 درہم ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ زید. تو زید کے ہاتھ بیچنا آپ کا صحیح ہے. کس چیز کو بیچنا؟ دینارن. کس کو؟ ایک دینار کو. بہا یہ ہا ضمیر بھی 10 دراہم کو راجع ہے. ایک دینار کو بیچنا کس کے بدلے میں؟ بیچنا 10 درہموں کے بدلے مطلقتن, اس حال میں کہ یہ 10 درہم کیا ہیں؟ مطلق ہیں. وہی دین والے 10 درہم نہیں ذکر کرتے بلکہ مطلق ذکر کرتے ہیں. یہ عقد صحیح ہے. ان دفع دینار وتقاصل 10 بالعشرتی, کب؟ اگر اس نے دینار حوالے کر دیا, دے دیا, اور مقاصہ کر لیا 10 کے بدلے 10 کا. دیکھیے صورت مسئلہ خود بتلا رہے ہیں, ایلی زید اعلی عمر 10 دراہیم, زید کے عمر پر 10 درہم دین ہے. فبا عمر دینارن بھائی, تو عمر ہوا مدیون اور زید کون ہوا؟ دائن بھائی. فبا عمر دینارن من زید, تو بیچا عمر یعنی مدیون نے ایک دینار کو, من زید, کس پر؟ زید پر. بعشرت مطلقت, 10 مطلق دراہم کے بدلے. اے لم یضف العقد, یعنی عقد کی نسبت نہیں کی. بالعشرت التی علی عمر بھائی, ان 10 کی طرف جو کس پر تھے؟ ان کی طرف نسبت نہیں کہ مطلق بیچا کہ 10 درہم کے بدلے بیچا. صح البيع, بے صحیح ہے. کب؟ ان دفع عمر الدینار, کہ اگر عمر دینار حوالے کر دے بھائی, دے دینار اسی مجلس میں. فصار لكل واحد منهما على الاخر 10 دراہیم, پس ہو گئے ان دونوں میں سے ہر ایک کے دوسرے پر 10 درہم. فتقاص العشرۃ بالعشرۃ, تو مقاصہ کر لیا انہوں نے 10 کا 10 کے بدلے. جی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَيَكُونُ هَذَا التَّقَاصُ فَسْخًا لِلْبَاعِ الْأَوَّلِ, تو یہ مقاصہ جو ہے یہ فسخ ہوا کس کے لیے؟ بیع اول کے لیے. بیع اول کون سی تھی؟ وَهُوَ بَيْعُ الدِّينَارِ بِالْعَشْرَةِ الْمُطْلَقَةِ, وہ ایک دینار دس مطلق دراہم کے بدلے جو بیع تھی وہ ہے بھائی. وَبَيْعًا اس کا عطف ہے بھائی وہ فسخن پر جو پیچھے گزرا پچھلی سطر میں. تو یہ مقاصہ فسخ ہوا بیع اول کے لیے اور یہ مقاصہ بیع ہوا. کیا ہوا؟ یعنی بیع جدید ہوا. لِلدِّينَارِ بِالْعَشْرَةِ الَّتِي عَلَى عَمْرٍ, ایک دینار کی کس کے بدلے؟ ان دس درہموں کے بدلے. الَّتِي عَلَى عَمْرٍ, جو کس پر تھے؟ عمر پر تھے. اِذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا لَكَانَ, بھئی آپ نے اے پہلی عقد کو فسخ قرار دے کر ایک بیع جدید والی صورت پھر کیوں بنائی؟ کہتے ہیں اِذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا, اگر اس صورت پر اس کو محمول نہ کیا جائے, لَكَانَ اسْتِبْدَالًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ, تو بدل صرف میں استبدال لازم آتا ہے. یعنی عوض صرف میں کیا لازم آتا ہے؟ اور عوض صرف میں تو استبدال جائز نہیں, اس پر تو مجلس ہی میں قبضہ ضروری ہے. تو اس صورت میں استبدال لازم آتا ہے بدل صرف کے اندر. وَلَا يَجُوزُ هَذَا اِذَا بَعَ دِينَارَ بِالْعَشْرَةِ الْمُطْلَقَةِ, اور یہ پھر جائز نہیں ہوگا اگر بیچا ہو دینار کو دس مطلق کے بدلے. کیا لازم, کس وجہ سے جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ کیا لازم آتا ہے؟ استبدال. اَمَّا اِذَا بَعَهُ بِالْعَشْرَةِ الَّتِي لَهُ عَلَى عَمْرٍ صَحَّ, باقی اگر اس نے بیچا اس کو ان دس کے بدلے جو اس کے کس پر تھے؟ عمر پر تھے, اس پر بیچتا ہے تو صحابی تو عقد صحیح رہتا ہے. وَيَقَعُ الْمُقَاسَةُ بِنَفْسِ الْعَقَدِ, اور نفس عقد سے کیا واقع ہو جائے گا؟ مقاصہ ہو جائے گا بھئی مقاصہ. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الدَّرَاهِمِ عَلَى الدِّرْهَمِ الْفِضَّةُ وَعَلَى الدِّينَارِ الذَّهَبُ فَهُمَا فِضَّةٌ وَذَهَبٌ حُكْمًا. جی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو درہم و دینار ہیں ان میں عموماً کھوٹ ملا ہوتا ہے, کیونکہ چاندی کی صورت کوئی دینی ہے آپ نے, اسے کوئی چیز بنانی ہے, تو وہ اچھی طرح ٹھہرتی نہیں, جمتی نہیں اس صورت میں, تو کچھ کھوٹ ملایا جاتا ہے تو ذرا مضبوط بنتی ہے بھئی. اسی طرح سونے سے بھی کوئی چیز بناتے ہیں عموماً اس میں کیا کرتے ہیں؟ پھر دینار وغیرہ بناتے ہیں تو کچھ کھوٹ ملاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے اس کی جو صورت بنائیں بھئی. کہ تو کہتے ہیں یہ جو کھوٹ ہے اگر یہ درہم سے چاندی سے کم ہو درہم میں, تو کھوٹ بھی ہوا درہم کے اندر اور چاندی بھی ہوئی, اگر چاندی غالب ہے تو یہ سارا درہم کس کے حکم میں ہے؟ چاندی کے حکم میں ہے. اور اگر کھوٹ غالب ہے تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ اس سامان کے حکم میں ہے جس کے ساتھ چاندی بھی ہو. اور اسی طرح درہم دینار ہے, اس میں اگر کھوٹ کم ہے سونا غالب ہے تو یہ سارا کس کے حکم میں؟ سونے کے حکم میں. اور اگر کھوٹ غالب ہے تو پھر اس سامان کے حکم میں جس کے ساتھ کیا ہو؟ سونا ہو بھئی, جس کے ساتھ سونا ہو. تو چاندی میں درہم کے اندر اگر چاندی غالب تو وہ سارا چاندی کے حکم میں, اور دینار میں اگر سونا غالب تو سارا سونے کے حکم میں. لہٰذا اب ان کی آپس میں جب بیع کرو تو پھر وزن میں برابری شرط ہے. مثلا آپ کے پاس بھی ایسے دراہم ہیں جن میں کھوٹ ملا ہوا ہے لیکن اس کے اندر چاندی کیا ہے؟ غالب ہے. چاندی کیا ہے؟ تو یہ سارا کس کے حکم میں؟ چاندی. دوسرے کے پاس بھی اب ایسے دراہم ہیں جن کے اندر کیا ملے ہوا ہے؟ کھوٹ. تو وہاں پر بھی چاندی غالب, تو وہ سارا کس کے حکم میں؟ چاندی. تو لہٰذا اب وزن کے اندر برابری ضروری ہے جب بھی بیع کریں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح خالص چاندی کے بدلے ان کی بیع کریں تو پھر بھی وزن میں برابری ضروری. مثلا آپ کے پاس کس قسم کا درہم ہے جس میں کیا ملا ہوا ہے؟ کھوٹ. اور دوسری طرف سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ خالص چاندی, تو بھی برابری ضروری. اس لیے کہ یہ کھوٹ ملا ہوا درہم سارا کا سارا کس کے حکم میں ہے؟ چاندی کے حکم میں. تو وہ اب عقد صرف کے اندر برابری ضرور. تو چاہے درہم مغشوش کی بیع درہم مغشوش کے بدلے ہو، چاہے درہم مغشوش کی بیع چاندی کے بدلے میں ہو، دونوں صورتوں میں وزن کے اندر مساوات ضروری ہے بھائی. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الدِّرْهَمِ الْفِضَّةُ، اگر غالب ہو درہم پر چاندی، وَعَلَى الدِّينَارِ الذَّهَبُ، اور دینار پر سونا غالب ہو بھئی، دینار پر سونا غالب ہو، فَهُمَا فِضَّةٌ وَذَهَبٌ حُکْمًا، تو وہ دونوں چاندی اور سونے کے سونا ہی ہیں حکم کے اعتبار سے. فَلَمْ يَجُزْ بَعُ الْخَالِصَةِ بِهِ، تو جائز نہیں ہے بھئی خالص چاندی کی بے، بھی ای بالدرہم، اس درہم کے بدلے جس میں کیا ہے بھئی کھوٹ ہے، اس کے بدلے جائز نہیں. آگے آئے گا الا متساوین وزنن، مگر یہ کہ وزن کے اعتبار سے دونوں کیا ہوں. تو دیکھو ایک طرف ہے خالص چاندی اور دوسری طرف کون سا درہم ہے، کھوٹ ملا ہوا بھئی. ولا بیع بعضه ببعض، اور نہ بعض کی بعض کے بدلے بیع، یعنی دونوں طرف کس قسم کے درہم ہیں، درہم مغشوش ہیں، تو اس صورت میں بھی بیع جائز نہیں الا متساویا وزن، مگر یہ کہ وزن میں دونوں کیا ہوں برابر. وان غلب علیہم الغش، اور اگر ان دونوں پر کھوٹ غالب ہو، فَهُمَا فِي حُکْمِ الْعَرْضَيْنِ، تو یہ دونوں کس کے حکم میں ہیں، وہ اس سامان کے حکم میں ہیں جس کے ساتھ سونا یا چاندی ہو بھئی، جس کی مثال پہلے گزر چکی ہے بھئی، وہ باندی کو بیچا تھا جس کے گلے میں کیا تھا بھئی ہار تھا چاندی کا، یا ایسی تلوار بیچی جس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے زیور لگا ہوا ہے سونا یا چاندی ساتھ لگی ہوئی ہے بھئی، تو وہاں پر بھئی تو وہ کس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اس کی مشابہت اس تلوار کے ساتھ ہے جس سے چاندی علیحدہ نہیں ہوتی تھی بغیر نقصان کے بھائی، بغیر ہاں. تو یہاں بھی اب آپ کر سکتے ہیں علیحدہ اس سے کھوٹ ملے ہوئے درہم میں سے چاندی کو، نہیں چاندی کو علیحدہ نہیں کر سکتے بھائی، ضرر تکلیف کے ساتھ ہو سکتا ہے، آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں سامان کے حکم میں ہیں. فَبَعُهُ بِالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ عَلَى وُجُوهِ حِلْيَةِ السَّيْفِ، تو اس کا بیچنا خالص چاندی کے بدلے میں عَلَى وُجُوهِ، ان طریقوں پر ہوگا جو کس میں تھے، حِلْيَةِ السَّيْفِ، تلوار کے زیور کے اندر، عَلَى وُجُوهِ حِلْيَةِ السَّيْفِ بھئی، تلوار کے زیور کے طریقوں پر بھئی، اس کے ساتھ جیسے تھا. وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ بھئی وہاں ضروری تھا آپ ایک تلوار بیچنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ 50 درہم وزن کی چاندی لگی ہوئی ہے، تو بدلے کے اندر کتنا چاندی، کتنے درہم کم از کم آئیں، کم از کم 50 سے زیادہ ہوں بھئی، 50 سے برابر یا 50 سے کم نہ ہوں بھئی، زیادہ ہوں. تو یہاں بھی اگر آپ کس کو بیچنا چاہتے ہیں، ایک درہم مغشوش ہے اور اس میں کھوٹ غالب ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، کھوٹ پیتل زیادہ ہے، آپ اس کو کس کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، خالص چاندی کے بدلے، تو خالص چاندی اس درہم مغشوش کے اندر موجود چاندی سے زیادہ ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، تاکہ کچھ چاندی اس درہم کی چاندی کے برابر ہو جائے گا وہ اس کے بدلے میں، اور جو زائد ہے وہ کس کے بدلے میں ہو جائے گا، اس کھوٹ کے بدلے میں. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ اَئِن كَانَتِ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ مِثْلَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ اَوْ أَقَلَّ أَوْ لَا يُدْرَى لَا يَصِحُّ، یعنی اگر وہ خالص چاندی اس چاندی کے مثل ہوئی، الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ، جو کس میں ہے، یعنی دراہم میں جتنی چاندی ہے خالص چاندی بالکل اس کے برابر ہے، تو پھر تو بھئی کیا ہوا، چاندی تو چاندی کے بدلے بن گئی، اور وہ جو کھوٹ ہے پیتل ہے اس کا تو کوئی عوض ہی نہیں، تو ربا لازم آئے گا. لہذا برابر بھی وہ چاندی اس چاندی کے برابر ہو، او اقل یا اس سے کم ہو، او لا یدرا یا علم ہی نہ ہو، تو لا یصح، تو یہ صحیح نہیں بے. وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ، اور اگر وہ خالص چاندی ہے وہ زیادہ ہو اس درہم کی چاندی، یصح، تو عقد صحیح ہے اِلَّمْ يَفْتَرِقَا بِلَا قَبْزٍ، اگر دونوں عقد کرنے والے بغیر قبضے کے جدا، کیونکہ عقد صرف ہے بھئی، قبضہ کرنا تو ضروری ہے، تو قبضے کے بغیر جدا نہ ہو تو صحیح، اگر قبضے کیے بغیر ہی کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں تو پھر عقد صحیح نہیں. وَبِجِنْسِ ہی، اور اسی کی جنس کے بدلے بھی، متفاضلاً زیادتی کے ساتھ صحیح، عقد کیا ہے صحیح ہے. بھئی ایک درہم میں مغشوش ہے، اس کے اندر کھوٹ غالب ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو یہ کس کے حکم میں ہے، سامان کے حکم میں. اب دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کا درہم مغشوش ہے جس کے اندر کیا غالب ہے، کھوٹ غالب ہے، تو اب زیادتی کے ساتھ عقد درست ہے، کیونکہ یہ کس کے حکم میں ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ زیادتی کے ساتھ آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا، زیادتی کے ساتھ کیسے جائز؟ میں آپ کو ایک درہم مغشوش دیتا ہوں اور آپ سے پانچ درہم مغشوش لے لیتا ہوں، کس قسم کے درہم مغشوش ہیں جس میں کھوٹ کیا ہے غالب، تو بھئی لازمی بات ہے میرے ایک درہم ہے اس میں چاندی کم ہے، آپ کے پانچ درہم ہے تو ان میں چاندی ملا کر اس چاندی سے بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھ جائے گی؟ بڑھ جائے گی، تو عقد کو تو جائز نہیں. نہیں بھئی، چاندی بھی ہے اور پیتل بھی ہے دونوں طرف، تو جنس کو کس کی طرف پھیر دیں گے، خلاف جنس کی طرف. اور وہ بھی جنسی ہی، اور اسی کی جنس کے بدلے بھی بے جائز ہے، متفاضلن زیادتی کے ساتھ جی، یعنی بے کی اگر اسی کی جنس کے بدلے متفاضلن زیادتی کے ساتھ صحہ، تو یہ بھی صحیح ہے، بشرط القبض فی المجلسی، مجلس کے اندر قبضے کی، کیونکہ چاندی تو ہے دونوں طرف چاہے تھوڑی ہے، تو لہذا قبضہ شرط ہے بھائی. وَإِنَّمَا يَصِحُ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ، اور یہ عقد صحیح ہے بھائی، پھیرتے ہوئے جنس کو خلاف جنس کی طرف، لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ شَيْئَيْنِ فِضَّةٍ وَصُفْرٍ، صفر کہتے ہیں پیتل کو، اس لیے کہ یہ دونوں دو چیزوں کے حکم میں ہیں، چاندی اور پیتل کے حکم میں. فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْفِضَّةِ، جب شرط لگائی جائے گی قبضے کی جب شرط لگائی جائے گی چاندی کے اندر، تو یشترط تو پھر صفری، تو صفر کے اندر بھی کون سی شرط آ جائے گی، قبضے کی شرط آ جائے گی، وہاں بھی لگائی جائے گی، لعدم التمیز، کیونکہ ان دونوں میں تمیز نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی. وَإِن شَرَاتِ الْعَتَن بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَتِ اَوْ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَتِ صَحَّ فَإِن كَسَدَتْ بَطَلَ. صورت مسئلہ یہ، آپ کے پاس دراہم مغشوشہ ہیں یا آپ کے پاس فلوس ہیں، نافقہ رائج، نافقہ کسے کہتے ہیں، رائج، جن کا رواج ہو، جو چلتے ہوں، وہ سکے ہیں، تو ان فل پیسوں کے بدلے یا ان دراہم مغشوشہ کے بدلے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، تو عقد صحیح ہے. عقد کیا ہے؟ کیونکہ اصطلاح میں ان کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے، سمن شمار، مال شمار ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی ادائیگی نہیں کی تھی کہ ان کا رواج ختم ہو گیا، آپ نے ایک شخص سے کیا لیا، کپڑا لیا، اور اس کو آپ 100 فلوس دیں گے، لیکن فلوس آپ نے دینے مہینے کے بعد بھئی، مثلا ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ وہ پیسے حکومت نے ختم کر دیے، بند کر دیے بھئی، ان کا رواج ہی ناراض چلنے چلتے ہی نہیں، تو کہتے ہیں بے باطل ہو جائے گی، یعنی فاسد ہو جائے گی. بے کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ مبیعہ بغیر سمن کے ہوا، عقد بغیر سمن کے رہ گیا، حالانکہ سمن کا ہونا تو ضروری ہے. وَإِن شَرَا سِلْعَةً بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَتِ اَوْ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَتِ صَحَّ، اور اگر خریدا کسی سامان کو دراہم مغشوشہ کے بدلے یا فلوس رائجہ کے بدلے صحہ، تو عقد تو یہ صحیح ہے بھئی. فَإِن قَصَدَتْ، اگر وہ قاصد ہو گئے، یعنی ان کا رواج نہ رہا، قصاد کا کیا معنی، رواج نہ رہنا، فَإِن قَصَدَتْ، اگر ان کا رواج نہ رہا، بَطَلَ، تو عقد کیا ہو جائے گا، باطل، یعنی فاسد ہو جائے گا. اَيْكَ صَدَتْ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا، کیا مطلب عقد باطل ہو جائے گا، یعنی ان کا رواج نہ رہا قبل تسلیمِهَا، سپرد کرنے سے پہلے، بھئی سپرد کر دیئے اس کے بعد رواج رہے یا رواج نہ رہے، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے، ادائیگی سے پہلے अब उनका रिवाज ही नहीं रहा तो वो आपसे क्या लेगा भाई, वो पैसे तो आपसे कभी भी नहीं लेगा भाई, वो तो रद्दी हो गए। तो बताला इंदा अभी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो अगर वो उनका रिवाज ना रहा सुपुर्द करने से पहले तो आकद बातिल हो जाएगा, यानी फासिद हो जाएगा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक। वाइंदहुमा ला यबतुलु, जबकि साहिबैन फरमाते हैं बातिल नहीं होगा। فعند ابي يوسف رحمه الله يجب قيمتها يوم البيع, صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی اس کی قیمت دینی پڑے گی, جتنے ان فلوس کی قیمت بنتی تھی وہ دے دے, یا جتنی ان دراہم مغشوشہ کی قیمت بنتی تھی, کیونکہ اب ان کا تو رواج رہا نہیں, یہ تو اب چلتے ہی نہیں, کوئی لیتا ہی نہیں, تو ان کی قیمت دے دے۔ آپ نے پڑھا بھائی کہ اگر کسی نے دراہم مغشوشہ یا فلوس رائجہ کے ذریعے کسی سے کوئی چیز کوئی سامان خریدا تو یہ عقد صحیح ہے۔ فَإِن قَصَدَتْ بَطَلَا, لیکن اگر ادائیگی کرنے سے پہلے ان کا رواج نہ رہا, ردی ہو گئے, ختم ہو گئے, تو اس صورت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقد فاسد ہو جائے گا, جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کیا دینی پڑے گی؟ یعنی وہ دراہم مغشوشہ جو ردی ہو گئے یا وہ فلوس جو ردی ہو گئے جن کا رواج نہ رہا, ان کے کیا دینے پڑیں گے؟ ان کی قیمت دینی پڑے گی بھائی۔ پھر صاحبین میں اختلاف ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقد کے دن جو ان کی قیمت تھی وہ دینی پڑے گی, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں نے اس سے معاملہ کرنا ترک کر دیا, یعنی آخری دن آخری وہ دن جس میں اس پر معاملہ کیا جاتا تھا, وہ قیمت دینی پڑے گی ان دراہم مغشوشہ یا فلوس رائجہ کی۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب امام صاحب کے نزدیک اگر ادا کرنے سے پہلے کیا ہوئے, ان کا رواج نہ رہا, ردی ہو گئے, تو عقد ہی کیا ہو جائے گا؟ باطل, یعنی فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دراہم مغشوشہ اور فلوس نافقہ جو ہے, یہ دراصل یہ تو سمن ہے ہی نہیں, یہ دراصل سمن ہے ہی نہیں بھائی, بلکہ ان کے اندر جو سمنیت آئی ہے وہ اصطلاح کی وجہ سے آئی ہے۔ لوگ تاجر وغیرہ اس کو کیا انہوں نے کیا قرار دیا ہے؟ سمن قرار دیا, تو اپنی اصطلاح میں انہوں نے اس کو سمن قرار دیا, اگرچہ اس کے اندر سمنیت ہے نہیں۔ تو جب ان کے ساتھ عقد کیا تو ان میں سمنیت تھی بھائی, عقد ٹھیک ہوا, لیکن ابھی ادائیگی نہیں کی تھی کہ ان کی سمنیت ختم ہو گئی۔ جب سمنیت ختم ہوئی تو عقد بغیر سمن کے رہ گیا۔ عقد کیا ہوا؟ بغیر, اور عقد بغیر سمن کے ہو تو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا بھائی, عقد کیا ہو جائے گا؟ لہذا یہ اگر ادائیگی سے پہلے ردی ہو گئے تو پھر عقد ہی فاسد ہو جائے گا۔ جو صاحبین فرماتے ہیں نہیں عقد نہیں فاسد ہوگا, بلکہ اب ان کی وجہ سے ادائیگی متعذر ہوئی تو ان کی قیمت دینی پڑے گی, اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کون سی قیمت دینی پڑے گی؟ عقد والے دن کی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس شخص پر, مشتری پر کیا واجب ہوئے تھے؟ یہ سمن, یہ دراہم مغشوشہ یا فلوس کس کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں؟ عقد کی وجہ سے۔ اس نے عقد کیا تو اس پر یہ فلوس, یہ دراہم مغشوشہ کیا ہو گئے؟ واجب ہو گئے۔ تو یہ جو فلوس کا یا یہ جو دراہم مغشوشہ کا ضمان اس پر آیا, یہ عقد کی وجہ سے آیا, تو لہذا ان کی وہی قیمت معتبر ہوگی جو اس عقد والے دن تھی ان کی بھائی۔ سمجھ میں آئی دلیل بھائی؟ تو اس کا ضمان عقد کی وجہ سے آیا ہے تو قیمت بھی اسی کا اعتبار کیا جائے گا جو کس دن تھی؟ عقد۔ اس وقت ان کی مالیت تھی بھائی, اس کا اعتبار کیا جائے گا بھائی۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آخری دن جس دن لوگوں نے اس سے معاملہ کیا بھائی, وہ والی قیمت آئے گی بھائی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے پہلے تو لوگ اس پر معاملہ کر رہے تھے اور یہ سمن کے طور پر اس پر واجب تھے مشتری پر, لیکن پھر سمن ان فلوس سے یا یہ دراہم مغشوشہ سے انتقال کیا ہم نے کس کی طرف؟ قیمت کی طرف۔ بھئی اب تو ان کا رواج نہیں رہا، تو اب انتقال کس کی طرف کیا ہم نے؟ قیمت، کیا قیمت دینی پڑے گی؟ اور یہ انتقال کس دن کیا ہم نے؟ یہ قیمت کی طرف انتقال اس دن ہوگا جس دن ان کی مالیت ختم ہوگی، جب مالیت ختم ہوگی تو انتقال کس کی طرف ہو جائے گا؟ اب قیمت دینی پڑے گی ان کی، تو جس دن انتقال ہوا وہ والی قیمت معتبر ہے بھئی، کیونکہ اس دن انتقال ہوا ہے، کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ يَجِبُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ، واجب ہوگی اس کی ان کی قیمت بیع والے دن کی. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ آخَرُ مَا يَتَعَامُلُ بِهِ النَّاسُ، آخری وہ قیمت جس پر لوگ آپس میں تعامل کرتے، معاملات کرتے تھے، آخری دن کی قیمت دی جائے گی بھئی. سورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَلَوِ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا فَكَسَدَتْ يَجِبُ مِثْلُهَا، اگر کسی نے کیا کیا بھئی، کسی سے فلوس قرض لیے، 20 فلوس آپ نے اپنے ساتھی سے قرض لے لیے اور ابھی واپس نہیں کیے تھے کہ ان کا رواج ختم ہو گیا، وہ چلتے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہی دینے پڑیں گے، چلیں یا نہ چلیں بھئی، یہ وہی دینے پڑیں گے بھئی، وہی دینے پڑیں گے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ان کی قیمت دینی پڑے گی، اور قیمت میں پھر وہ اختلاف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس دن والی قیمت دینی پڑے گی؟ جس دن اس نے لیے تھے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس دن والی قیمت دینی پڑے گی؟ جس دن ان کا رواج ختم ہوا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھئی یہ قرض جو ہے یہ عاریت ہے، یہ قرض کیا ہے؟ عاریت ہے، یعنی ایک چیز جیسے مانگنے کے استعمال کے لیے مانگی جاتی ہے برتن وغیرہ، اور پھر وہی واپس کیا جاتا ہے، تو قرض بھی عاریت ہے. یہاں جو چیز لی تھی وہی چیز کیا کریں گے؟ واپس کریں گے. ان میں جو ثمنیت تھی وہ تو ایک زائد چیز تھی بھئی، وہ ختم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، جو چیز لی تھی اسی طرح واپس کر دیں، وہی قاصد فلوس واپس کر دیں. جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قیمت دینی پڑے گی بھئی اب واپس بھئی. اور قیمت کون سی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبضے والے دن کی قیمت دینی پڑے گی، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آخری دن جس دن اس پر لوگ معاملہ کرتے تھے اور پھر تر کیا، وہ قیمت دینی پڑے گی بھئی. وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا، اگر کس نے قرض لیے فلوس، فَكَسَدَ، پھر ان کا رواج نہ رہا، يَجِبُ مِثْلُهَا، تو انہی کے مثل کیا ہوں گے اس پر؟ یعنی وہی دینے پڑیں گے بھئی، کیونکہ بطور عاریت کے لیے تھے وہی دیں گے. هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ رَحْمَ اللَّهِ، یہ ماں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ يَجِبُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ، کہ اس کی قیمت واجب ہوگی قبضے والے دن کی. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَسَادِ، کس دن؟ ان کے رواج نہ رہنے کے دن کی قیمت ہوگی. اَكَمَا مَرَّا، جیسے کہ گزر گئی بات بھئی. تحقیق. وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ اَوْ دَانِقٍ فُلُوسٍ، صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک شخص نے دوسرے سے، آپ نے ایک شخص سے کپڑا خریدا اور کس کے بدلے؟ فلوس کے بدلے. کس کے بدلے؟ فلوس، پیسوں کے بدلے. لیکن آپ نے پیسے نہیں ذکر کیے کہ میں اتنے 20 دوں گا 30 دوں گا 40، بلکہ آپ نے پیسوں کو یوں ذکر کیا کہ نصف درہم کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ میں آپ کو اس کے بدلے دے دوں گا، تو کیا یہ عقد صحیح ہے یا عقد صحیح نہیں؟ کہتے ہیں یہ عقد صحیح ہے. یہ عقد کیا ہے؟ صحیح ہے. جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عقد صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ فلوس کو کس طرح ان کی بیع کی جاتی ہے؟ فلوس کی گن کر کی جاتی ہے. تو لہذا جب آپ کپڑا وغیرہ خرید رہے ہیں تو آپ کو کیا بتلانا چاہیے تھا؟ 20 فلوس میں خرید رہا ہوں یا 30 میں یا 40 میں، عدد ذکر کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ عدد ذکر نہیں کرتے، بلکہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کس طریقے پر؟ نصف درہم کے بدل کے جو فلوس ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا، یا ایک قیراط کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ میں آپ کو، یا ایک دانق کے جتنے فلوس بنتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا بھئی. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں، باقی ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے یہ عقد درست ہے بھائی، اور اس پر نصف درہم کے بدلے جتنے فلوس آتے ہیں وہ واجب ہو جائیں گے. مثلا نصف درہم کے بدلے 10 فلوس آتے تھے تو آپ پر کتنے واجب ہو گئے؟ 10 فلوس. صورت سمجھ میں آئی؟ امام ظفر فرماتے ہیں یہ جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں بھئی دیکھو فلوس کے معاملات عدد سے کیے جاتے ہیں، اور آپ یہاں اس کو بیان کر رہے ہیں نصف درہم کے ساتھ. کتنے فلوس دوں گا؟ جتنے کس کے برابر ہوں. تو یہ تو نصف درہم تو وزن کا نام ہے، تو آپ نے ان کو وزن کے ساتھ بتلایا، حالانکہ ان کو وزن کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا. کس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے؟ عدد کے ساتھ، اور عدد تو آپ نے بیان نہیں کیا، لہذا عقد درست نہیں. بھائی ہم کہتے ہیں بھئی عدد بیان نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، نصف درہم کے بدلے کتنے فلوس آتے ہیں؟ سب تاجروں کو پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پتا بھائی، سب کو پتا ہوتا ہے، وہ معلوم ہے سمن، لہذا کوئی حرج نہیں. بھائی تعداد کا پتا چل گیا. وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی نصف درہم فلوس کے بدلے میں، اور دانقٍ فلوسٍ، یا کتنے کے بدلے میں؟ ایک دانق، دانق بھی وزن ہے مولانا، وزن. یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے، دو کتابوں کا حوالہ ہے بھائی. ایک دانق کہتے ہیں دو قیراط کے برابر ہے. کتنے کے برابر؟ اچھا درہم میں کتنے قیراط بتلائے تھے میں نے آپ کو؟ 14 قیراط. ایک درہم میں 14 قیراط. اور ایک دانق کتنے قیراط کے برابر؟ 2 قیراط. معلوم ہو یہ درہم کا کتواں حصہ ہے؟ ساتواں حصہ. ساتواں حصہ. اور کہتے ہیں صحاح کے اندر لکھا ہے کہ دانق درہم کا چھٹا حصہ ہے. ایک کتاب کے اعتبار سے درہم دو دانق دو قیراط کا ہے، تو وہ درہم کا کتواں حصہ بنتا ہے؟ ساتواں. اور دوسری صحاح کے اعتبار سے درہم کتواں حصہ، دانق کتواں حصہ ہے؟ چھٹا. معلوم ہوا یہ دو قیراط سے زائد ہے، دو قیراط سے زائد ہے. اچھا، اور یہ قیراط یاد رکھنا، پانچ جو کے دانے جو ہیں وہ ایک قیراط ہوتے ہیں، پانچ جو کے دانے ایک قیراط ہوتے ہیں. اور جس نے کسی چیز کو خریدا نصف درہم فلوس کے بدلے، اور دانق فلوس، یا ایک دانق فلوس کے بدلے، اور قیراط فلوس، یا ایک قیراط کی فلوس کے بدلے، صحہ، تو یہ عقد صحیح ہے. وعلیہ ما یباع بنصف دراہم بنصف درہم او دانق او قیراط منہا، اور اس پر واجب ہو گئے ما، وہ فلوس. بھائی ما سے کیا مراد ہے؟ وہ فلوس. یباو کہ جن کو بیچا جاتا ہے، کس کے بدلے بھائی؟ نصف درہم کے بدلے، یا دانق کے بدلے، یا قیراط کے بدلے. منہا، ہا ضمیر فلوس کو راجے ہے. کس میں سے؟ فلوس میں سے. فلوس میں سے اتنے اس شخص پر واجب ہو جائیں گے. اشترا شیئن بنصف درہم، ایک شخص نے ایک چیز خریدی نصف درہم کے بدلے، او دانق، یا دانق کے بدلے، او قیراط، یا قیراط کے بدلے. علی ان یعطی عوض ذلک الثمن فلوسا صحا، اس شرط پر کہ اس کے عوض وہ کیا دے گا؟ اس ثمن کے عوض کیا دے گا؟ فلوس دے گا. خریدی تو نصف درہم کے بدلے، لیکن شرط یہ لگائی نصف درہم نہیں دوں گا بلکہ فلوس دوں گا. صح، عقد صحیح ہے. وعلی المشتری من الفلوس ما یعطی فی مقابلت ذلک الثمن، اور مشتری پر وہ فلوس میں سے اتنے واجب ہوں گے جو دیے جاتے ہیں اس ثمن کے مقابلے میں. والقیرات عند الحساب نصف عشر المثقال، اور قیرات جو ہے حساب کرنے والوں کے نزدیک نصف عشر ہے مثقال کا. نصف عشر ہے بھائی. مثقال کس وزن کا نام ہے بھائی؟ دینار کا. کس کا نام ہے؟ اور ایک دینار کتنے کے برابر ہوتا ہے قیراط میں؟ 4.5 معاشے میں تو ہے 4.5 معاشے، اور قیراط میں 20 قیراط. کتنا؟ 20 قیراط. تو مثقال 20 قیراط کے برابر. یہی بات اب صاحب کتاب بھی آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مثقال کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ 20 قیراط کے. تو کہتے تو یہ کتنا حصہ ہوا قیراط؟ کتنا حصہ ہوا دینار کا؟ 20واں نا بھائی. ایک دینار میں کتنے قیراط؟ 20. تو معلوم وہ ایک قیراط اس کا کتنا حصہ ہے؟ 20واں. تو 20واں تو عشر کتنا ہوتا ہے دسواں، اور اس دسویں کا بھی آدھا کر دیں تو وہ کیا بن گیا نصف عشر، کیا بن گیا یہ بیسواں حصہ ہی ہے. دیکھو بھائی آپ کے پاس بیس روپے ہیں، بیس کا دسواں حصہ نکالو کتنے، دو روپے، کتنا دو روپے، یہ دسواں حصہ ہے، دسواں حصہ ہے. یعنی بیس کے دس حصے کرو تو ہر حصہ کتنے کے برابر ہے دو. اب اس دسویں حصے کا نصف کرو کتنا نکل آیا ایک روپیہ، کتنا نکل آیا، یہ کتنا حصہ ہے بیسواں ہے، بیس روپے کا بیسواں حصہ ہے. صورت سمجھ میں آئی یا مشکل ہو گئی بھائی؟ بیس سے اوپر میں نہیں لے کر گیا اسی لیے حساب بھائی. چلو پھر کرو بھائی، دیکھو سو، سو کا دسواں حصہ نکالو ذرا کتنا ہے دس، اس دس کو ذرا نصف کرو پانچ، یہ ہوا نصف عشر، یہ کیا ہے، اور یہ سو کا کتنا حصہ بن رہا ہے بیسواں بن رہا ہے، یعنی معلوم ہوا نصف عشر یہ کتنا حصہ ہوتا ہے بیسواں حصہ ہوتا ہے. تو لہذا ایک قیراط مثقال کا نصف عشر ہوتا ہے، ایک قیراط کیا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یہی بات کر رہے ہیں. والقیراط عند الحساب، اور قیراط ریاضی دانوں کے نزدیک جو ہے نصف عشر المثقال، مثقال کا نصف عشر ہوتا ہے یعنی بیسواں حصہ ہوتا ہے، یعنی بیس قیراط ہو تو ایک مثقال بنے گا. وعند ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک لا یجوز ھذا البیع، یہ بیع جائز نہیں، لان الفلوس عددیت، اس لیے کہ فلوس تو عددی ہیں ان کو تو شمار کیا جاتا ہے. وتقدیرها بالدانق ونحوه ينبئ عن الوزن، اور اس کی مقرر کرنا کس کے ساتھ بھائی، اس کو مقرر کرنا دانق وغیرہ کے ساتھ، یہ خبر دیتا ہے وزن کی، یہ کس کی خبر دیتا ہے، تو فلوس کو تو عدد سے بیان کرنا چاہیے تھا، دس فلوس کے بدلے لے رہے ہو، پندرہ کے بدلے یا بیس کے بدلے، یہ وزن کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہو، وزن کے ساتھ تو ان کا پتہ، ان کو وزن کے ساتھ ان کو ذکر نہیں کیا جاتا بھائی. وَلَنَا أَنَّ السَّمَنَ هُوَ الْفُلُوسُ، اور ہماری دلیل یہ کہ سمن تو کیا چیز ہیں، فلوس ہیں. وَهِيَ مَعْلُومَةٌ، اور وہ معلوم ہے، پتہ ہے، نصف درہم کے بدلے اتنے فلوس ہوتے ہیں، دانق کے بدلے اتنے فلوس ہوتے ہیں، قیراط کے بدلے اتنے فلوس ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے بھائی. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.